العالمین کی حمد و ثنا اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد بے شمار بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو. نبی آخر الزمان امام انس و جان رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرين المسجد دين ملي بھائیو قابل احترام بزرگو نوجوان ملی دوستو اور عزیز بچو, خواتین بھی ہیں پروگرام اور معزز خواتین اسلام, تشدد اور انتہا پسندی کا نبوی علاج, یہ موضوع اس وقت کیوں موضوع اور مناسب ہے؟ ایک واقعہ ہے جو ابھی بس دو روز پہلے میں نے سنا اور میں لرز گیا. ڈے بفور اسٹڈی میں ہندوستان سے باہر جلال آباد کابل افغانستان کی سرزمین میں تھا. وہاں پر یہ واقعہ ہم سویلے والوں نے بتایا کہ ایک انسان تھا جس کو چار بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی کنٹینیو, اور اس کے بعد پانچویں مرتبہ اس کو بیٹا پیدا ہوا. وہ بہت خوش ہوا. وہاں پر گھروں میں گن اور بندوق کا ہونا بہت عام سی بات, تو اس نے اپنی گن اٹھائی اور فائر کیا. یہ فائر کی آواز سننی تھی کہ باہر سے آؤٹ سائڈرس دو آدمی آئے, اس کے گھر میں نوک کیا, دستک دیا, پوچھا کیا ہوا, آپ نے فائر کیوں کیا؟ اس کا جواب تھا, مجھے اللہ نے چار بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا, مجھے بہت خوشی ہوئی, اس خوشی میں میں نے اپنی گن چلائی. ان دونوں نے کہا کہ لائیے دیکھیں ہم بھی آپ کا بیٹا. بس دو سے چار روز لایا گیا, بچہ سامنے, ان دونوں اپرادھ نے اس کو لیا اور اس کے مطابق, اس کے الفاظ کے مطابق, دے ٹور دس چائلڈ انٹو ٹو پیسز into two parts. One leg was into one's hand and other leg was in another hand. انہوں نے کہا لے, یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پر مسلمان بستے, کوئی اور نہیں. آخر اس قسم کے تشدد کے واقعات ہماری سوسائٹیوں میں کیوں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ میرے بھائی اسلام نے تشدد اور انتہا پسندی کی حد درجہ مذمت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا تو اس نے ہمیں عزت بخشی. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی. اور یہ عزت یوں ہی رائے گا ہو, یوں ہی اس کو بدنام کیا جائے, کسی کی عزت کو لوٹا جائے, تشدد اور انتہا پسندی کا نشانہ کسی کو بنایا جائے, اسلام میں یہ چیز ناپسندیدہ ہے. اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ وماله, ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے یا ہر مسلمان کے لیے قابل احترام ہے دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو، اس کی جان اور اس کا مال، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی عزت لوٹے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کا مال نہ حق اپنا لے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی جان کو نہ حق قتل کرے۔ اسلام اس کا سخت مخالف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے میرے صحابہ سن لو، تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو، تمہارا مال اور تمہاری پراپرٹی، یہ آپس میں تمہارے درمیان قابل احترام ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کا خون نہ حق کرے، کسی کے لیے جائز نہیں کسی کا مال نہ ہڑپ کر لے، کسی کے لیے جائز نہیں کسی کی عزت و آبرو سے کھیلے۔ اسی طرح سے یہ چیزیں قابل احترام ہیں، جیسے آج کا دن دسواں ذی‌الحجہ قابل احترام، جیسے یہ مہینہ ذی‌الحجہ قابل احترام، اور جیسے یہ شہر ہے شہر مکہ تمہارے نزدیک قابل احترام۔ اس قدر انسان کی عزت و آبرو، اس کی جان اور اس کی مال، اللہ نے اس کو تحفظ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ جان یوں ہی چلی جائے، بہا دی جائے، یہ عزت و آبرو اس پر کیچڑ اچھالے جائیں، یہ مال و جائیداد اس کو ہڑپ کر لیا جائے، تشدد اور انتہا پسندی کا نشانہ بنایا جائے، بھلا بتائیے کیا اسلام اسے گوارا کر سکتا ہے؟ قرآن کریم نے تو بڑے سخت الفاظ میں فرمایا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 میں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، دیکھو وہ جان جسے اللہ نے حرام کیا ہے نہ اسے قتل مت کرو، نہ قتل مت کرو، ورنہ سن لو ایک انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ، وہ اپنی انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اسی جگہ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی انسان کو نہ قتل کر دیا کسی جان، نہ تو اس نے قصاص میں قتل کیا اور نہ فساد فی الارض کے جرم، کیونکہ یہ دو گناہ ہیں جس کی وجہ سے کسی کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ کون سے دو گناہ ہیں وہ؟ نمبر ایک، یا تو آدمی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، قاتل بھی مارا جائے گا، یا آدمی اتنا بڑا کرپٹ ہو جائے کہ فساد پھیلاتا پھرے، کبھی اس کی عزت و آبرو لوٹے، کبھی اس پر وار کرے، کبھی اس کی زمین و جائیداد ہڑپ کر لے، فساد فی الارض کا مجرم قرار پائے، فسادی اس کو کہہ دیا جائے، تو ایسے فسادی کو بھی اسلام نے کہا ہے زمین کے لوگوں کو اس سے آرام پہنچایا جائے، صفائی اس کی ہوتی ہے۔ یہ دو جرم، اگر یہ دو جرم نہیں ہے کسی کے پاس اور اس جان کو قتل کیا جائے تو یہ ناحق قتل ہے۔ اور قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس ایک جان کو اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا ہے تو بولے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے اس ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیا جمیا، اس نے تمام انسانوں کو قتل ہونے سے بچا، کتنی بڑی بات۔ اسلام تشدد اور انتہا پرستی کا کبھی حامی نہیں رہا، لیکن یہاں کی ظالم دنیا ہے اس نے اسلام کا کیچڑ اچھایا، اس نے اسلام کے ماننے والوں کو دہشت گرد قرار دیا، اس نے اسلام کی تعلیمات کہیں پڑھی یا جانتے بوجھتے اس نے دہشت گردی کا الزام اسلام اور اس کے ماننے والوں پر لگا، چسپا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی طور پر پتہ فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام انتہا پسندی اور تشدد کو کسی بھی حالت میں قبول نہیں کرتا ہے، اس کی مذمت اثار میں اسلام نے کی ہے، کبھی کسی بھی زمانے میں اسلام اس کا حامی نہیں رہا۔ ہمیں یہ چیز اپنوں کو بتانی ہے، ہمیں یہ چیز غیروں تک بھی پہنچانی ہے۔ اسلام کی یہ محاسن، اسلام کی یہ خوبیاں، اسلام کی یہ ٹیچنگز، اسلام کی یہ تعلیمات ہمیں غیروں تک بھی اپنی میڈیا کے ذریعے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، جس طریقے سے بھی ہم اسلام کے محاسن، اس کی خوبیوں کو ان تک پہنچا سکتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن آیات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے ان لوگوں کو بتائیں کہ اسلام امن و شانتی کا دھرم ہے, اسلام پیس اور ہارمنی کا دھرم ہے, اس کے یہاں اس میں تشدد اور انتہا پسندی کو کسی بھی طرح سے قبولیت کا درجہ حاصل نہیں, بلکہ اسلام اس کا سب مخالف ہے. اچھا کیا یہ دہشت گردی یا تشدد یا انتہا پسندی, وائلنس اور اس طرح کی چیزیں صرف آج ہمارے زمانے میں ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی؟ صحابہ اس سے دو چار نہیں تھے؟ اور اگر تھا یہ معاملہ تو انہوں نے اس کا حل, اس کو حل کیسے کیا؟ ایک سوال ہے میرے بھائی. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی, جہاں آپ پیدا ہوئے شہر مکہ میں, جہاں آپ کا بچپن گزرا, جہاں آپ کی جوانی گزری اور پھر 40 سال عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی, وہاں پر کس قدر کرپشن پھیلا تھا, کیسے کیسے وائلنس تھے اور کس قدر تشدد اور انتہا پسندی پھیلی ہوئی تھی. حالت یہ تھی کہ وہ زندہ بچی جو پیدا ہوتی تھی, پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ لے جا کر دفن کر دیتے, اس سے بڑا وائلنس کیا ہو سکتا ہے؟ تشدد اور انتہا پسندی کی اس سے بڑی شکل کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنی زندہ بچے کو لے جا کر کے گڑھا کھود کر دفن کر دے یا کنویں میں ڈال کر اسے مار دے. بلکہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وائلنس کی اور بھی بہت ساری شکلیں تھیں. جب ہجرت کر کے مسلمانوں کا پہلا دستہ مکے سے ہٹا گیا ہے تو مکہ والوں نے ان کے پیچھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سب مسلمان نہیں تھے, انہیں اور کچھ اور ترجمان قریش جن کو کہا جاتا تھا, انٹرپریٹر آپ نے قریش, ان کو بھیجا جاؤ ان کو لے کے آؤ. یہ سب بہت سارا تحفے طاہر لے کر کے گئے نجاشی کے دربار میں. حبشا کہا یہ ہمارے غلام ہیں جو بھاگ کر آئے ہیں, ان بھگوڑوں کو ہمیں واپس کر دو, ہم اس لیے آئے اور یہ تحفہ. نجاشی نے دربار لگایا, جمع کیا, جعفر بن ابی طالب اور ان کے گروپ کے لوگ بھی حاضر ہوئے, عمر بن عاص اور ان کے ساتھی بھی آئے. کیا ماجرا ہے, صفائی پیش کرو. عمر بن عاص اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے آپ سب غلام ہو ان کے اور آپ بھاگ کر آئے ہو, اس لیے آپ کو واپس کیا جائے. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے, ہر ایک نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, اچھی زبان داری تھی ان کے پاس, اچھے انٹرپریٹر تھے, وہ ترجمان تھے, کھڑے ہوئے انہوں نے خطبہ دیا, لمبا چوڑا خطبہ, لیکن میں ٹو دا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے جو چیزیں بتائی کہ اے بادشاہ, ہمارا جرم صرف یہ کہ ہم ابھی تک محمد بن عبداللہ کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر ایمان لانے سے پہلے ہم شرک کیا کرتے تھے, ہم مردار کھاتے تھے, ہم اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, ہم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے, ہم بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے, ہم فحاشی اور بے حیائی کے مرتکب. یہ نبی آیا تو اس نے ہمیں پاک دامن کی تعلیم دی, اس نے مردار کھانے سے ہمیں منع فرمایا, اس نے شرک سے ہمیں توبہ کرنے کی طرف توجہ دلائی, اور اس نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب فرمائی. ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے, یہی جرم ہے اس کی وجہ سے ہمیں ستایا گیا, ہم مظلوم ہوئے اور ہم چھوڑ کر اپنا ایمان بچا کر یہاں آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پر بنا دیں. بس یہ ہمارا جرم. آپ اندازہ کرو کس کس قسم کا وائرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کو رفع دفع کیا. آئیے یہی چند باتیں میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے بھائیوں ہم جس سوسائٹی اور سماج میں رہتے ہیں اس کو کاسموپولیٹین سٹی کہا جاتا ہے, مخلوط سوسائٹی ہے جہاں پر ہندو ہیں, مسلم ہیں, کرسچن ہیں, جوز ہیں, مختلف لوگ ہیں, ایسے میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا, امن و شانتی کی کس قدر اہمیت ہے اسلام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی, آپ نے فرمایا تھا من کان آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحداثرہ, کہ جو آدمی اپنے ریوڑ میں یعنی اپنے گھر میں امن و سکون سے ہو, معافا فی جسدہ اپنے جسم کے اعتبار سے صحیح سالم و صحت مند ہو, عندہ قوت یومہ کم سے کم ایک دن کی روزی اس کے پاس موجود ہو کھانے کے لیے فکأنما حیثت له الدنیا بحذافی لہا تو یہ سمجھ لو گویا یہ دنیا تمام تر ساز و سامان کے ساتھ اسے مل گئی اس لیے کہ اپنا سکون اس کے پاس ہے اس کے پاس کم سے کم ایک دن کی روزی ہے جسے وہ کھائے گا اس کے پاس صحت اور تندرستی ہے جسے وہ لطف اٹھائے گا امن و سلامتی کتنی اہمیت یہی امن و سلامتی اگر غارت ہو جائے تشدد اور انتہا پسندی اس کی جگہ لے لے تو میرے بھائیو آپ ذرا محسوس کرو اسلام نے نماز جیسی اہم ذمہ داری ہم پر اس فریضے کو بھی کہا ہے ٹھیک ہے مسجد میں نہیں جا سکتے کہ تمہارا راستہ پرامن نہیں ہے کوئی خطر ہے تم اپنے گھر میں ادا کرو یہ نماز تمہاری اپنے گھر میں ادا ہو تم جمعہ کے لیے نہیں جا سکتے اپنے جان پر تمہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے اپنے گھر میں پڑھ لو زہر کی نماز اگر حج کے لیے اپنے فارم بھرا ہوا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ تشدد اور انتہا پسندی پھیلی ہوئی ہے آپ کا راستہ یہاں سے وہاں تک پرامن نہیں ہے خطرات بھرے پڑے ہیں آپ اپنی جان پر خطرے محسوس کر رہے ہو حج یہ فرض نہیں رہے گا حج کی فرضیت آپ سے ثابت ہو گئی اتنی زیادہ اہمیت ہے امن و شانتی کی سلامتی کی پیس کی ہارمنی کی تو کیا اسلام نے اس کو پنپانے کے لیے اس کو برپا کرنے کے لیے ہمیں جتن نہیں بتائے یقیناً بتائے آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسم کے وائلنس سے نمٹنے کی کیا تدابیر اپنائی اور آپ نے اپنے صحابہ کو کیا تعلیم اور تلقین فرمائی سب سے اہم چیز جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس کو ہم علاج نبوی کہہ سکتے ہیں نبوی طریقہ علاج وائلنس کا یہ تھا کہ آپ نے انسانوں کو اللہ کی نگہبانی کا تصور دیا یہ انسانوں تم اللہ کو اپنے ہر کام سے باخبر سمجھو چاہے تم بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہو یا سر راہ چوراہے پر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ اس بات کا خیال رہے اللہ ہر کام سے واقف ہے سنتا اور جانتا ہے بند کمرے میں لاک اپ میں بیٹھ کر بھی تم اگر گناہ کر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ واقف نہیں اللہ کے مراقبے کا تصور اللہ کی نگہبانی کا تصور کہ وہ ہر کام کو ہمارے جانتا ہے ہی از واچنگ اس ایوری ویئر چاہے ہم کمرے میں ہوئے بات ایک بار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے اوصنی مجھے وصیت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعبد اللہ کأنک تراہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یہ تصور ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور حدیث جبریل بہت مشہور ہے جس میں احسان کی تعریف یہ معاذ بن جبل کے ساتھ خاص واقعہ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ان کے کہنے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کیجیے تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو قرآن کریم نے بشمار مقامات پر یہ تصور دیا ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ فرماتا ہے سورہ طه یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چھپک آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان چیزوں سے بھی واقف ہے جو ہمارے سینوں میں کھٹکتی ہیں وسوسے جو آتے ہو جاتے ہیں یہ سب مراقبے کا تصور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ہمارے کام سے واقف ہے چاہے جہاں ہم کر رہے ہوں باہر یا اندر اگر یہ تصور کسی انسان میں گھر کر جائے اللہ از واچنگ اس اللہ ہمیں ہر وقت ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے ذرا بتاؤ کیا وہ اس بات کی جرات کرے گا کہ کوئی وائلنس مچائے وہ کوئی دہشت گردی والا کام کرے وہ تشدد یا انتہا پسندی پر اتر آئے نہیں نہ وہ چھوٹی غلطی کی طرف آئے گا نہ بڑی غلطیاں کرے گا اس لیے اس کے اندر یہ تصور بالکل ہرا ہوا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہماری گرفت ہوگی ہماری پکڑ ہوگی اگر ہم نے ایسا جو میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ کہ اللہ کو اللہ کے مراقبے کا تصور اس کی نگہبانی کا تصور ہمارے دل میں رہے اس کا نام تقوا ہے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ اگر کبھی سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے کسی سے کوئی غلطی کوئی لفظش کوئی خطا ہو جائے اور تم سمجھا سکتے ہو, سمجھا کر اس کی تلافی ہو سکتی ہو, نرمی کا سبب رفق اور نرمی کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور آپ نے فرمایا سنن ابو داؤد کتاب العدد کی روایت, ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان بڑا ہی نرم برتاؤ کرنے والا ہے, نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے. اور سن لو, ویوتی علی الرفق ما لا یوتی علی العنف, اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پر وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیتا. آپ دیکھ لیجیے اپنے سماج اور سوسائٹی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے پولائٹلی اور سافٹلی آپ کسی سے کوئی بات کہو, ریکویسٹ کرو, وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن وہیں پر آپ تشدد پر اتر آؤ, لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاؤ اور مختلف قسم کے وائرس کا شکار ہو جاؤ, معاملہ وہاں تناؤ کی شکل اختیار کر جاتا ہے, نہ کام بنتا ہے بلکہ الٹا اس کا اثر آپ کے اوپر آتا ہے, کیس درج ہوتے ہیں, مقدمات آپ کے اوپر کیے جاتے ہیں اور پھر کورٹ اور کچہری کی آپ کو اس کے دن دیکھنے پڑتے ہیں, آنے اور جانے پڑتے ہیں, تاریخوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو میرے بھائیوں, نرمی برتنے سے اللہ وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی برتنے کو نہیں دیتا. ہمارے اور آپ کے بچے 14-15 سال کے ہیں, اسکول سے اب اسکولنگ سے کالج میں گئے, کوئی غلطی ہو گئی, آپس میں ساتھیوں سے جھگڑ پڑے, لیکن ہم نے اس کا علاج اگر یہ کیا کہ لاٹھی اور ڈنڈے جوتے اور چپل, تو ہمارے انڈر 19 جو ہیں ہمارے بچے برابری ہو جاتے ہیں, بغاوت پر اتر آتے ہیں. اس لیے کہ افسوس بھی نہیں آگے, لیکن وہی نرمی سے بیٹھا کر آپ کا نہیں سمجھا بیٹا, ایسی امید ہمیں نہیں تھی آپ نے جو کچھ کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابو, آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی, میں لکھ کر دیتا ہوں, میں لکھ کر وعدہ کرتا ہوں ابو ایسا نہیں ہوگا دوبارہ. اب دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. نبی سے اللہ وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی برتنے پر نہیں دیتا. تو میرے بھائیوں, نبی برتنے کا ثبوت دیجئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتا. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کا مجمع صحیح بخاری کتاب الوضو 220 نمبر کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اسلام سیکھ رہا ہے. ایک بدو آتے ہیں, دور دراز سے لوگ آتے تھے اسلام سیکھنے کے لیے, دیہات سے چل کر آنے والوں میں سے ایک بدو تھے, وہ آ کر قضاء حاجت کرنے لگے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر. کیسی بڑی غلطی تھی, مسجد کو ناپاک کرنا, گندگی اور غلاظت پھیلانا. صحابہ کرام نے معاف معاف کیا ہو رہا ہے, ارے کیا کر رہے ہیں, پتانا وہ ناس ایسا تھا کہ بھی گھیراؤ کر لیں گے اور ان کی نوبت آ جائے گی. اس قدر صحابہ کرام بکھڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرو گزاؤ گزارو نہ دوسری منہ کر لیں چھوڑو. جب انہوں نے کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بکٹ پانی لاؤ, پیشاب کی جگہ پہ ڈال دو, پاک ہو جائے. ایک صحابی لے کر کیا ہے وہ شن نہ ہوا علی اور اس پر پانی ڈال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھی کو بلایا اور کہا ہے میرے ساتھی یہ دیکھو یہ مسجد ہے, یہاں پر پیشاب اور گندگی نہیں کی جاتی, یہ تو پاک جگہ ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, تلاوت قرآن ہوتی ہے, بندگی اللہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے اللہ کے رسول, دوبارہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ, نہ آپ نے مارا نہ پیٹا نہ وارننگ دی نہ زدو گوب کیا نہ ٹارچر, کچھ نہیں, آپ نے بیٹھا کر سمجھا دیا. اس کا نام نبی میرے بھائی. تو اس طرح سے ہمیں شریعت نے جو تعلیم دی ہے وائلنس سے بچنے کے لیے, اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہم نرمی اپنائیں, اپنے آپ کو جذبات میں آنے سے بچائیں, بہت زیادہ گرمانے سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے آپ پر قابو رکھیں اور نرمی کے ساتھ معاملات کو نمٹائیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہمارا دین بہت آسان ہے, ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ. دین بہت آسان ہے, جو بھی دین میں سختی کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا اور دین اس پر غالب ہو جائے گا. تو اے میرے صحابہ, دیکھو دین میں سختی نہ کرو. کیا مطلب, دین آسان ہے اس میں سختی نہ کرو. یعنی اسلام نے جو کچھ چیزیں آپ کو دی ہیں آپ کے نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے آئے, مثال کے طور پر نماز پڑھنا, روزے رکھنا. اب آپ کہو کہ میں رات بھر جا کر کے نماز پڑھتا رہوں گا, یہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہو. آپ کہو کہ میں صبح سے شام تک بیٹھ کرتے رہو تو قرآن کرتا رہوں گا, یہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہو, سستے بات رہے ہو. اسلام کا کہنا ہے کہ یقیناً اللہ کے حق پورے ہیں, लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरों के हाथ आगे। इसलिए दीन आसान है, उसको आसान ही रखो और आसान ही लोगों के सामने पेश करो, सख्त और मुश्किल बनाकर ना पेश करो। आपको मालूम होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मामला उनके साथी सलमान फारसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमा दिया। मामला क्या था, वो रात में इबादत करने के आदी थे। एक बार सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि उम्मे दर्दा जो अबू दर्दा की बीवी है यानी भाभी उनकी, वो बहुत मैली कुचैली परागंदा बाल और बिखरे हुए, ऐसा लगता है कि शायद अबू दर्दा को कोई जरूरत ही नहीं इनकी, या ये कि अबू दर्दा को ये तकलीफ पहुंचा रही है। तो उन्होंने कह दिया कि भाभी ये क्या माजरा है, तुम्हारे भाई अबू दर्दा को तकलीफ होती होगी, आप इस कदर मैले कुचैले परागंदा हालत में रहते हो, कम से कम ठीक ठीक ठाक लिबास पोशाक की सारी चीजें हो, सफाई सुथराई। तो उम्मे दर्दा ने सलमान के कहने पर अपने दिल की बात उनको बता दी कि सलमान तुम्हारे भाई अबू दर्दा को हमारी जरूरत ही क्या है, क्या होता कहा वो तो दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते सीखते सिखाते हैं और रात में भी आकर खाना खाए, ऐशा की नमाज पढ़कर आए, थोड़ी देर आराम की अपने मुसल्ले पर खड़े हो गए, रात और रात उनकी इबादतें होती, उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं। तो जब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, मैं किसके लिए अपने आप को बनाऊं, किसके लिए संवालूं, किसके सामने पेश करूं, इसलिए मेरी हालत समय पाती जिला तनाव में काटी का धरती करता हूं। अगर आपने कहा है तो क्या माजरा वाकई ऐसा ही है। उन्होंने आने वाली रात में अबू दर्दा से कहा है, मेरे भाई अबू दर्दा आज मेरे साथ मेरे कमरे में यहां सोई, क्या ठीक है कोई बात। ईशा के बाद वो खाती करके नमाज पढ़ करके सोए, सलमान अपने बिस्तर पर अबू दर्दा के लिए अलग बिस्तर लगाए, सलमान फारसी अपनी चादर लपेट कर ओढ़े हुए तो हैं लेकिन सोए हुए नहीं है, जग रहे ये देखने के लिए कि क्या करते हैं अबू दर्दा। हुआ ऐसे कि अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एहसास हुआ कि सलमान सो गए होंगे, तो उठे, वजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, इतने में सलमान फारसी उठ कर आए और कहा अबू दर्दा बस अभी तो कुछ ही वक्फा गुजरा है रात का, अभी हमने खाना खाया, अभी हमने ईशा की नमाज पढ़ी और बस अभी आपका मुसल्ला बिछ गया। अल्लाह के बंदे आपके अपने जिस्म का भी तो हक है, आंखों का भी तो हक है, चलो सो जाओ, रात के तीसरे पैर में उठना, तहज्जुद का वक्त उस वक्त उठ करके नमाज पढ़ो, अच्छा ठीक है सो जाओ। अबू दर्दा को पता चल गया सलमान इज वॉचिंग मी, कि सलमान ने मुझे इस कमरे में इसलिए शायद सुलाया है कि वो देखे मैं क्या करता हूँ। उसके बाद से वो पूरी रात सोते रहे, रात के तीसरे तक रोके। ये वाकया जब इसकी तहकीक हो गई तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लम के पास गए, इसलिए नबी सल्लम की साहबे इक़्तदार थे, उन्हीं के पास मसाइल हल होते थे, उन्हीं के पास तमाम मसाइल का हल साहबे इकराम ले जाकर के लेते थे। तो कहा कि मैं जाकर नबी से बोलता हूँ, नबी के पास ये मामला पहुंचा अल्लाह के रसूल अबू दर्दा का मामला ऐसा है, रातों रात को नमाज पढ़ा करते हैं, हफ्ते बिस्तर के लिए रिकार्ड अदा नहीं करते, मुझे ये शिकायत मिली थी, मैंने तहकीक की और मैंने पाया कि अबू दर्दा ऐसे नबी सासन ने बुलाया, अबू दर्दा ऐसे ऐसे खबर आई है, सच है? हाँ अल्लाह के रसूल सच है, सच है, मैं रात को उठकर रातों रात नमाज पढ़ता हूँ। तो नबी सासन ने समझाया, क्या देखो मैं भी तो हूं एक इंसान, नबी रसूल हूं अल्लाह का, मैं भी अल्लाह का हक अदा करता हूं, लेकिन रात के तीसरे पहर, बाकी मेरी बीवियां हैं बच्चे हैं, देख लो कितनी बीवियां हैं, मैं उनके हक अदा करता हूं, मैं अपनी आंख का हक देता हूं, मैं अपने जिस्म का हक देता हूं, मैं अपनी बीवियों का हक देता हूं और अल्लाह का हक भी नहीं भूलता मैं। इन नफ्सिकारे का हक्कन वले नफ्सिकारे का हक्कन वले ज़ौजी का अलैका हक्कन, ऐ अबू दर्दा देखो तुम्हारी आंख का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर हक है, इसको भी अदा करो और हकूक अल्लाह की ना भूलो, ऐसा ना हो कि अल्लाह का हक अदा करने के लिए लोगों का हक मार देते हो। ये हमारी दीन की बात है, दीन आसान है, उसका यह मतलब है कि उसकी आसानियों को आप सख्ती में ना बदलो, कि बस वहां से शाम तक बैठकर तिलावत कुरान की भी लगे रहो, रात भर उसे ईशा का नमाज ही पढ़ते रहो, ये हमारे नबी की सुन्नत है। तो इस तरह से जब दीन के मामले में सख्ती अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं, बल्कि इसको भी अल्लाह के रसूल ने आसान बनाकर पेश किया है, आखिर वो नबी हमारा इस दीन में तशद्दुद और इंतहा पसंदी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो मेरे भाइयों, इस तरह से हमें अपने समाज और माशरे में دشک کو کیا انتہا پسندی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا علاج کرنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم کمپنی کے ذمہ دار ہیں, باس ہیں, فیکٹری والے ہیں, ہمارے ملازمین اور مزدور ہیں, کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہم نے بلایا اور دو چار لگا دیا. بوس ہم نے اپنے آپ کو سپیریئر, ملازم کو انفیریئر, اپنے آپ کو برتر, دوسرے کو کم تر یہ سمجھنے لگے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائلنس کی ایک شکل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے میرے بھائی, آپ نے اس کا علاج کیا بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کی 4003 نمبر کی حدیث, ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی خادم پر کبھی ہاتھ اٹھایا اور نہ کسی عورت کو آپ نے کبھی مارا ہے. اور آپ کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گواہ ہے. صحیح مسلم کتاب السلام کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا. انس جاؤ ہم سے ایک کام کر کے آ جاؤ. میں نکلا, انس کہتے ہیں میں نکلا رضی اللہ عنہ آتا, راستے میں بچے کھیل رہے تھے, میں تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے اور اتنے میں میں اپنا کام بھول گیا. میں انہیں کے ساتھ کھیلنے لگا. بچے تھے آپ بیمار کر دینا تھا. کہیں دیر ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ انس گئے اور ابھی تک نہیں آئے, کیا ہوا؟ تو نکلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, آپ جا رہے ہیں دیکھتے ہوئے. تو راستے میں دور سے آپ نے دیکھا کہ انس کچھ بچوں کے ساتھ وہاں کھیلنے میں مصروف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, جا کر کے آپ نے پیچھے سے انس کو ایسا پکڑا, ہاتھ رکھا. انس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انس آپ کسی کام کے لیے گئے تھے بیٹا, آپ کسی کام کے لیے گئے تھے؟ کہا ہاں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, پیچھے سے ایسے ہاتھ رکھا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ نے پوچھا کہ انس کسی کام سے نکلے تھے آپ؟ ہاں لگ رہا جا رہا ہوں, ابھی جا رہا ہوں. وہی انس کہتے ہیں کہ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی ہے. فما قال لي قط لما فعلت كذا وهل فعلت كذا, تو آپ نے مجھ سے کبھی ان 10 سالوں کے بیچ میں نہیں کہا کہ اے انس ایسا کیوں کر لیا یا اے انس ایسا کیوں نہیں کیا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنے خادموں کے ساتھ ہی سلوک تھا. میرے بھائیوں کی آج ہم بھی اپنے خادم, اپنے ملازمین, اپنے امپلائیز اور اپنے ماتحت جو ہماری رعایا ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک ہمارا ہے کہ ہم وائلنس پر اتر آتے ہیں, تھوڑی تھوڑی غلطیوں پر ہم انہیں مزے چکھاتے ہیں, ان کی سیلریاں کاٹتے ہیں اور نہ جانے کس قسم کا تشدد کا شکار ہم کو بناتے ہیں. یہ بھی وائلنس کی ایک شکل ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور خواتین کا کیا کہنا, یہ بیچاریاں تو اس قدر ستائی جا رہی ہیں آج اس معاشرے میں, اس قدر وائلنس ان پر ہو رہا ہے کہ آئے دن پولیس اسٹیشن میں خاتون پہنچ کر شکایت درج کرتی ہے, میرا شوہر مجھے مارتا ہے, میرا شوہر مجھے خرچ نہیں دیتا اور فلاں فلاں بات ہے. جب بیچاری دیکھتی ہے کہ کوئی بیک اپ نہیں ہے, کوئی میرا سہارا نہیں ہے, تو آخر وہ کیا کرتی. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں, آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ ہماری خواتین پولیس اسٹیشن کا چکر لگائے, مقدمات درج کر رہی ہیں اور اس طرح سے وہ ملازمہ ہونے کے لیے تیار ہو؟ اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ سیکھی نہ ہم نے اس پر عمل کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپ نے خواتین کو نہ کبھی مارا بلکہ مارنے سے آپ نے منع فرمایا. اور آپ نے تو یہاں تک کہا, ایک بار سفر میں جا رہی تھی خواتین اونٹ پر بیٹھی ہوئی, جو ہودی خان تھا اونٹوں کو لے جانے اور ہانکنے والا, وہ ذرا اشعار پڑھ پڑھ کر کے تھوڑا تیزی کے ساتھ اونٹوں کو لے جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفقم بالقواریر, رفقم بالقواریر, یہ شیشے ہیں, آپ گینے ہیں, ٹوٹ جائیں گے, آہستہ چلو. اے ہودی خان آہستہ لے کر کے چلو اونٹوں کو, یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ شیشے ہیں, آپ گینے ہیں, انہیں توڑنا چاہتے. یہ خواتین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا. آپ ان کے ناز و نخرے برداشت کرتے تھے جو اسلام کے دائرے میں ہوں, حالانکہ آپ قائد ملت ہیں, حادی اعظم ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے واقعہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب النکاح 5225 نمبر کی حدیث, ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں زینب رضی اللہ عنہا نے پیالے میں کچھ چیزیں رکھ کر کے ہدیہ اور تحفہ بھیجا. ذرا دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ ہے. خواتین کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوتا تھا, کس طرح آپ ان کے نظر و نظر کو برداشت کرتے تھے اور کسی طرح کا وائلنس ان کے خلاف برداشت نہیں کرتے. زینب نے جب یہ تحفہ بھیجا, خادم لے کر آئے, پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا, اتنے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئی, ان کی غیرت جاگی. انہوں نے کہا کہ آج ہمارے سرتاج ہمارے گھر میں ہیں, میری باری ہے, میں اپنے شوہر کو کھلاؤں گی, پلاؤں گی, باتیں کروں گی, ان کی خدمت کروں گی, یہ حق آج مجھے حاصل ہے, یہ زینب ہماری پڑوس سناتن انہوں نے کیوں دیا بھیجا. آپ جانتے ہیں جس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی اسے اس بات کا تجربہ ہوگا. آپس میں دو عورتیں سوکن کہلاتی ہیں اگر ایک سے زیادہ بیویاں کسی کو ہوں, اور ان میں آپس میں چپلی شکوا کرتی ہیں, انسانی فطرت ہے, صحابیات انسان کی. ان کی حیرت جا گئی, وہ اٹھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جا کر کٹورے کو ٹھوکر لگا دیا. ٹھوکر لگاتے ہی کٹورا خادم کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا, پیالہ چکنا چور ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ واقعہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. آپ نے خادم سے کہا, خادم ٹھہرو, اور آپ اٹھے. آپ نے اٹھ کر کے چکنا چور جو ہو گیا تھا پیالہ, آپ نے اس کے ٹکڑے چنے, آپ نے اٹھا کر رکھ دیا. پھر آپ دوبارہ آئے, آپ نے کھانے پینے کی چیزیں جو بکھر گئی تھی آپ نے اسے اٹھایا اور لے جا کر ایک جگہ رکھا اور کہا یہ تو ہدیہ اور تحفہ ہے, جسے کھانا ہی چاہیے. پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا خادم کھیلو, ادبدار بڑے حیران و پریشان لگتے ہو تم, تعجب کی بات نہیں ہے, تمہاری ماں عائشہ کو غیرت آ گئی. کیا کہا؟ تمہاری ماں عائشہ کو غیرت آ گئی ہے. بس کسی بات, نہ نبی نے مارا, نہ پیٹا, نہ زدو کوب کیا, نہ ٹارچر کیا, نہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی وارننگ دی. صرف اتنی بات, خادم سے آپ نے کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, آپ نے برداشت کیا. پھر آپ نے ایک کام یہ کیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کونے پر جہاں برتن رکھے ہوئے تھے آپ گئے اور آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیالہ اٹھایا اور آپ نے لا کر کے خادم کو دے دیا اور کہا یہ لے لو, زینب رضی اللہ عنہا کو لے جا کر دے دو, زینب کو دے دو, کیونکہ عائشہ نے ان کا پیالہ توڑ دیا ہے نا, تو عائشہ کو تو اس کا بدلہ دینا ہی پڑے گا. یہ نبی کا انسان تھا, لیکن آپ نے کسی طرح کا کوئی جملہ ایسا استعمال نہیں کیا کہ آپ کی بیوی کو کوئی تکلیف ہو. یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح میں روایت ہے 1978 نمبر کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلہ وانا خیرکم لے اہلہ, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہو, بچوں کے لیے بہتر ہو, اور سن لو میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے. یہ دلیل میرے بھائیوں, وائلنس نہ تو خادم کے اوپر ہونا چاہیے, نہ مزدوروں پر ہونا چاہیے, نہ خواتین پر رات ستائی جا رہی ہے, نہ پڑوسیوں پر, نہ اہل وطن پر, نہ کسی اور پر. اسلام اس کا بالکل قائل نہیں ہے. اسلام نے تو تعلیم یہ دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای المسلمین افضل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ سے سوال ہو تو کیا جواب دیں گے؟ ہم اور آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے سب سے افضل مومن کون ہے اللہ کے رسول, اے میرے بھائیوں, ہمارا جواب کیا ہو؟ شاید ہم میں سے کچھ لوگ کہیں نماز پڑھنے والا, پابندی کے ساتھ تہجد کی ادائیگی کرنے والا افضل. کچھ لوگ یہ کہیں جہاد کی سبیل اللہ کے لیے جانے والا. شاید کچھ لوگ یہ کہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا. شاید کچھ لوگ یہ کہیں رمضان کے روزے اور نفلی روزے رکھنے والا, وغیرہ وغیرہ, سب کو خیرات کرنے والا, حج و بیت اللہ کرنے والا. لیکن ذرا غور کیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ائی مسلمین افضل یا رسول اللہ, سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ آپ نے جملے جملے جواب دیا, من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلو, سب سے افضل ترین مومن وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. وائلنس کی تمام بنیادوں کو کاٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ نہ تو تم اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف دے سکتے ہو, چوری کر کے, غیبتیں کر کے, جھوٹ بول کر, الزام تراشی کر کے, نہ یہ تمام کام اپنی زبان سے تم کرو کہ دوسروں کو تکلیف ہو اگر تم افضل مومن بننا چاہتے ہو, اور نہ تمہارا ہاتھ کسی کے خلاف ہونا چاہیے. اس کے بعد بھی اسلام پر اگر دہشت گردی کا الزام لگتا ہے تشدد اور انتہا پسندی کی بات اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے میرے بھائیوں، کیا اس میں سچائی ہو سکتی؟ نہیں، اللہ کی قسم ہر کس نہیں، اس سے بڑی تہمت اسلام پر کون نہیں ہو سکتی۔ وہ اسلام جو اپنے شانتی کا پرچارک ہے، وہ اسلام جو ہارمنی اور پیس کا پرچارک ہے، ہم اس کو دہشت گرد اور اس کے ماننے والوں کو دہشت گرد بناتے ہیں۔ ہاں، ہم اس بات کے ضرور قائل ہیں، بلیک شیپس آلویز دیر ان ایوری کمیونٹی، کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، ان کا تعلق دین اور دھرم سے نہیں، ان کو وائلنس کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے طور سے کرتے ہیں۔ وہ بہت سارے آپ کو نام نہاد مسلمان بھی ملیں گے، بہت سارے آپ کو نام نہاد ہندو ملیں گے، بہت سارے نام نہاد آپ کو کرسچن ملیں گے، بہت سارے نام نہاد آپ کو جوز ملیں گے۔ تو بلیک شیپ تو ہمیشہ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو لے کر کے اسلام کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، اسلام کو دہشت گرد قرار دیا جائے، یہ کسی بھی طرح اسلام کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے، اگر ایک جان کے قتل میں لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی قتل دم مؤمن لاکبرهم اللہ فی النار، اگر آسمان اور زمین والے سب مل کر کے ایک ایمان والے کے خون کو ناحق بہا دیں، تو اللہ تعالیٰ اس ایک خون کے بدلے ان تمام آسمان اور زمین والوں کو جہنم میں سے، کیا وہ اسلام دہشت پسند ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اسلام دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ماننے والے دہشت گردی کے حامی ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہر کس نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اپنوں نے اپنوں کے دل جلائے، آج اپنوں نے اپنوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ کتنے ایسے ویڈیوز واٹس ایپ پر گھوم رہے ہیں، کلمہ کو بھائی ایک دوسرے کلمہ کو بھائی کو نعوذ باللہ متشدد اور وائلنٹ کہہ رہا ہے، کیا یہ اسلام کے ماننے والوں کے جملے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، وہ صرف عوام نہیں علماء بھی ہے، اللہ کی قسم کا نام لیتے ہوں مجھے شرط آتی کہ اپنے امت کے علماء ہیں، اور انہوں نے صرف جماعت بندی، فرقہ بندی اور ان چیزوں کو لے کر دوسرے فرقے پر اس قدر وار کیا کہ اسلام کی عزت و آبرو تک کی انہوں نے لاش نہ رکھی، اس کی پرواہ نہیں کی، اور آج مسلمانوں کو آپس میں اس طرح اپنے بیان سے لڑا دیا ہے کہ واٹس ایپ پر جنگ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف پسندی کی بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے وہ بھائی جو اگر اسلام کی تعلیم سے بات ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام سے پڑھنے اور اسلام کی سیدھی اور سچی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وہ لوگ دنیا بات تو بندگی سے دور ہے، اللہ انہیں اپنی بندگی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے وہ بھائی اور وہ بہنیں جو بیمار ہیں، مریض ہیں، سستی اور کراہتی ہوئی ہیں، اللہ ان کے سارے راحت کا معاملہ فرما۔ بہت سارے بھائی بہن اللہ ایسے بھی ہیں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے قرض سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اللہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو دین کی حمیت اور غیرت عطا فرما، اور اللہ ہمارے بزرگوں کو توفیق دے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی فرمائے، ان کو ڈگریڈ نہ کریں اور ان کو نئے ترسی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہم ان کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام علماء کو عالم بعمل بنائے، اور ہماری عوام کو بھی دین کا حامی اور ناصر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔